السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلا يتدبرون القرآن سیریز میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. اہلا وسہلا. آج جز 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 214 سے 216.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کی سیکنڈ جز سے یہ آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں, آیت نمبر 214 سے 216, 214 ٹو 216. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا غور و فکر کا سامان رکھا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے اعمال بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں, تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات سے فیض یاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں, ہم افلا یتدبرون القرآن کے ٹاپک پر, یعنی کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. تو اسی غور و فکر کے لیے ہم نے چند چنندہ آیات لی ہیں جز 2 سے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا, حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری, مصیبتیں آئیں, ہلا مارے گئے, حتیٰ کہ اس وقت کے رسول اور ان کے اہل ایمان ساتھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. الحمدللہ, ان آیتوں کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور انسانی زندگی, جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے اس دنیا میں مشکلات, آزمائشیں آتی رہتی ہیں. ہم ہر آیت سے تقریباً اپنے لیے کچھ نصیحتیں لیتے جائیں گے تاکہ ہمیں ان آیات کا اسی طرح فائدہ ہو جیسے کہ ہونا چاہیے. الحمدللہ قرآن کی آیت ہر آیت ہی اپنی جگہ بے انتہا اہم ہے، جیسے کہ بات ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اور قرآن نازل ہی کیا گیا اس لیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ تو بڑی شان والا ہے قرآن. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن کے اوصاف ہیں اصل میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کو متنبہ نے آگاہ کرنے والا ہو جائے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کسوٹی فراہم کر دی زندگی میں اور آخرت کے لیے بھی، کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور جو ہمیں فرق کھول کر بتا دیتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کون سا راستہ صحیح اور کون سا راستہ غلط ہے. اس کا نام فرقان اسی لیے رکھا گیا، اور اس کو الکتاب بھی کہا گیا، اس کا نام ذکر بھی ہے، یعنی بار بار یاد دہانی جس کی جائے، یہ ایک واعظ اور نصیحت بھی ہے الحمدللہ. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اس کی سعادت تک وہی پہنچ سکتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو یقین رکھے اور اس کو اپنائے. یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ رسول اکرم اس کو کھول کر واضح کر کے ہمیں بتا دیں. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا لیکن اسے سمجھا نہیں، وہ نابینا یا عرابی کی طرح ہے. اور مسلمان کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کے معنی کا فہم اسے حاصل ہو، اور اس کے احکامات کی تفصیل اسے معلوم ہو تاکہ وہ حرام سے بچ سکے اور حلال کو اپنا سکے. تو الحمدللہ ان آیتوں میں تدبر کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ام حسبتم، کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ اس وقت یہ رسول اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قد ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان آیات پر غور کریں، پہلی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہاں پر سوال کیا کہ ام حسب تم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخلو، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تم پر نہیں آئیں گی اس طرح سے جو پہلے کے تم سے پہلے لوگ جو ہو گزرے ہیں، جو ان پر آئی تھیں مشکلات، مصیبتیں، نقصان، آزمائشیں. ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام حسبتم کا معنی کیا، یہاں پر مومنین سے خطاب ہے، اور خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے اس کے اوپر کتنے بھی شدائد، یعنی کتنے بھی اس پر مشکلات آئیں، وہ صبر کرتا ہے، اور جنت میں داخلہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمیں کوئی آزمائش نہ آئے یا ہم کوئی آزمائش سے نہ گزرے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے پہلے لوگوں کے بھی اور ہمارے لیے بھی، یعنی پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے لیے بھی، اور ہماری امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمائشیں یا مشکلات یا مصیبتوں کے بغیر ہم سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں. ایک لمحے کے لیے پہلے غور کریں، ابھی آگے بڑھنے سے پہلے ہم مشکلات دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں دیکھیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، آج ہم امت مسلمہ کا کانسیپٹ یہ ہے، اور ہم اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں، اور ہم اتنے لگزریس لائف کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ امت محمدیہ ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں تو ہم پر تو کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل کا سامنا ہی نہیں ہے، ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ بہت ہی آسان ہے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے سیدھا ہم جنت ہی میں جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کے جو واقعات ہم کو بتائے ہیں قرآن میں، آپ خود دیکھیں، چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں اور ان کی امت کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ کیوں دیا، کتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا، اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں اکیلے تنہا چھوڑنا پڑا. یہ آزمائش تھی یا نہیں تھی آپ بتائیں اللہ کی طرف سے. پھر جب وہ بچہ دوڑ دھوپ کی عمر کے قابل ہوا تو یعنی جب وہ 11-12-13 سال کا بچہ ہوا تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اس بچے کو ذبح کر رہا ہوں, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, ہے نا؟ تو سبحان اللہ, ہر انبیاء, ہر نبی اور ان کے جو فالوورز, جو جتنا انبیاء سے قریب ہوتا ہے ان کی اتنی آزمائش ہوتی ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج دیکھیں, آج وہ مشکلات یعنی وہ جنگ, وہ مصائب, وہ آلام نہیں ہے, لیکن جو زندگی میں ہمیں تکلیف آتی ہے, جیسے کہ جو لوگ ابھی طوفان سے یعنی جو فلڈ آیا تھا جو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں بارش یا جو برف کے پہاڑ پگھل گئے اور اس کی وجہ سے فلڈ ہو گیا, آپ لوگ جانتے ہوں گے پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں تقریباً یعنی کتنی ساری زمین, 1/3 زمین جو کروپ والی زمین تھی, فصلیں سب تباہ ہو گئی. آپ سوچے کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا یہ اور کیسی آزمائش تھی. زلزلہ آیا ابھی سیریا اور ترکی میں, اسی طرح سے آئے دن ہر ملک میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ٹورنیڈو آتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, طوفان آتا ہے, مشکلات آتی ہیں. یہ تو قدرتی آفات ہیں, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ذات پر آتی ہے, اس کی مال سے اس کو آزمایا جاتا ہے, بھوک سے, خوف سے, نقصان کے اندیشے سے اس کو آزمایا جاتا ہے, بیماریاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, بعض اوقات بچوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے, بعض اوقات والدین کی طرف سے آزمائش آتی ہے, بعض اوقات بہن بھائیوں کی طرف سے آزمائش آتی ہیں. یعنی انسان کی زندگی اسموتھلی اور نارمل نہیں چل سکتی, یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی اس دنیا میں بھلا آرام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ کسی اسکالر نے کہا تھا نا کہ انسان آرام اور نعمتیں اور لگژری اس دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے, جبکہ وہ اسے یہاں کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب جنت میں رکھ دیا ہے. تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ٹوٹی پھوٹی 5 نمازیں پڑھ لیں, کبھی جیسے تیسے رمضان کے روزے رکھ لیے اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے تم کو آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑے گا. یعنی جو جنت کا راستہ ہے, حفت الجنہ بالمکارہ, جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. آپ اس آیت کی گہرائی میں جائیے, اس پر غور و فکر کریے, اور ہماری زندگی میں ہر ایک اس سے جڑا ہوا ہے, ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا. جیسے ابھی 2-3 دن سے جو سوالات مجھے آ رہے ہیں, ایک ہماری اسٹوڈینٹ ہے ماشاءاللہ, ان کے 5-6 بچے ہیں, پھر اور مزید ابھی ڈلیوری ہوئی الحمدللہ, کچھ ڈاکٹرز نے ان کو کہا تھا کہ نہیں آپ بچوں کو بند کروانے کا وہ کروا لیں, جو بھی تھا, لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے بچہ ہونے دیا اور انہوں نے اس کو کچھ کروایا نہیں, الحمدللہ بچہ پیدا بھی ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. تو اب اس کے ساتھ آزمائش ہے کہ کچھ بچے کو ساتھ میں کچھ نہ کچھ چیز کی کمی ہے جس کی اس کو سرجری کروانی پڑے گی, ابھی مائنر سرجری, بعد میں میجر سرجری ہوگی. اب دیکھیں یہ سب کیا ہے, ایک کے بعد ایک آزمائش ہے. پریگنینسی میں وہ خاتون کی حالت, اتنی کنڈیشن خراب تھی, بچے کے بارے میں ڈاکٹرز عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمت, وہ ایمان, وہ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اور اللہ تعالیٰ یعنی جو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کو آزماتا ہے. اور بعض اوقات کسی کی آزمائشیں دکھتی بھی ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات کچھ آزمائشیں چھپی بھی ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا, جیسے کہ یہاں پر آتا ہے سبحان اللہ, اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے علماء کرام کہے گئے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو تقویت ملتی ہے, ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم صادق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. المسلم الصادق یسلم امرہ اللہ, جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے لیے آیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے آیا ہے, اس پر سر جھکا دیتا ہے. اور وہ چاہے اس کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ ہو, وہ جو اللہ کی طرف سے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے, وہ اس فیصلے کی مخالفت نہیں کرتا, چاہے وہ اس کے نفس پر کتنا بھی گراں گزرے. ایک سچا مسلمان اللہ کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ جو بھی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں, جو مصائب آتے ہیں, جو آزمائشیں آتی ہیں, اس پر سر جھکا دینا, سرنڈر کر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو کیا کیا پہنچا, تم سے پہلے کے جو لوگ تھے, مثل الذین خلوا من قبلکم, جو تم سے پہلے کے لوگ تھے جو گزر چکے ہیں, مستهم البأساء, کہ پہنچی ان کو, چھوئی ان کو باسا اسپیشلی جنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اور دوسرے معنی میں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان بہت ہی رچ لینگویج ہے، بہت وسیع معنی آتے ہیں اس کے، تو باسا جنگ کو بھی کہا جاتا ہے اسپیشلی. اور اس کے ساتھ آئی ہے درا، باسا او و درا او، درا درر سے ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نقصان کے لیے، ہے نا، دررا یدررو، درا یدررو درا، کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا. درن یہ اس میں ذات ہے، نقصان تکلیف. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا، تو یہ اعراف کی آیت میں آتا ہے. اور دررن اس میں ذات ہے، مجبوری، عذر. اور دارن فائل کے وزن پر ہے، اسم الفائل، تکلیف دینے والا. تو دارر یدارو، دارر یدارو درارن، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا. اور مدار باب مفائلہ پر ہے، تو دو معنی ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والا یا نقصان پہنچایا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نقصان، کس کس قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں، آپ خود غور کریں. آپ کے سامنے ہم نے آیتیں رکھ دی ہیں اور آپ کے لیے ایک ذہن کا دروازہ کھولنے کا سامان کر دیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کی کھڑکی کھولیں، اپنے دل کے دروازے کو وا کریں اور سوچیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ زندگی میں ایسے کتنے مواقع آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آئیں گے بھی، کیونکہ جب زندگی ہے تو مطلب یہ ساتھ ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی، ایون بچپن سے لے کر آپ کے وفات تک، ابھی تو آپ نبی نہیں بنے تھے لیکن بچپن میں ہی کیا ہوا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ہے نا. آپ جب 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہوا، دادا نے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک دیکھیں مشکلات زندگی میں، لیکن آپ دیکھیے اس چیز نے، جب رسول اکرم نے اس کو پوزیٹیولی لیا تو اس چیز نے آپ کی شخصیت کو کتنا نکھار دیا، آپ کو کتنا مضبوط بنا دیا، کتنا اسٹرانگ بنا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جو مشکلات آتی ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہم پر کوئی بھی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، نقصان ہو، خوف ہو، کسی چیز کا اندیشہ ہو، تو اسے گھبرائیں نہ، بلکہ یہ ہمیں مزید مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو اور مزید اسٹرانگ کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو یہ آزماتا ہے. ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی یہ بات. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس وقت انہیں کھڑا کر دیا آپ کے سپورٹ کے لیے، آپ کے چچا آپ کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کی چچی سب سے پہلے اسلام قبول کی انہوں نے، فاطمہ بنت اسد نے، کیسے وہ آپ کو والدہ کی طرح کیئر کرتی تھی، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کے چچا کو آپ کے لیے ایک طرح سے ڈھال بنا دیا. مشکلات آ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سپورٹر بھی پیدا کرتے چلے جا رہا تھا. تو دیکھیں مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ نہ سوچے کہ مشکلات بس مجھ پر آئی ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کی مشکلات ہم سے زیادہ ہیں. اور پھر مشکلات جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہم کو ویسی اتنی طاقت اور ہمت بھی دے دیتا ہے، اور ہمارے لیے ایسے مددگار، ایسے سپورٹر پیدا کر دیتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو کبھی شکایتیں نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شکایتیں کرتے ہیں بہت زیادہ، کہ میں ہی کیوں، اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا تھا ان مصیبتوں کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے. تو جو دار کا لفظ ہے کہ جنگ کی مصیبت تم کو جھیلنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی، نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا، تمہیں کچھ بھی مشکل پیش آ سکتی ہے، تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تمہیں تکلیف آ سکتی ہے. اور تکلیف تو کہیں پر بھی آ سکتی ہے نا، جیسے ہم جانتے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجات اس کا بلند کرتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، سبحان اللہ. اور آپ اگر احادیث میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے اجر اٹھا رکھے ہیں کہ جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی عزت پر صبر کرتا ہے. اب دیکھیے جو مل جل کر آپس میں رہنا، چاہے وہ جوائنٹ فیملی کی صورت میں ہو، چاہے رشتہ داروں کا آپس میں ملنا جلنا ہو. اب ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت ریزرو رکھتا ہے، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اور نہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا چاہتا ہے، نہ لوگوں کو بلاتا ہے، نہ لوگوں سے جاتا ہے ملنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بہت ریزرو اور الگ تھلگ رکھتا ہے، اس کو ویسا کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن ایک مومن جو لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور پھر ساتھ میں اس کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو اصول آپ جانتے ہوں گے نا کہ جو جتنا زیادہ لوگوں میں انوالو ہوتا ہے, رشتہ داروں میں انوالو ہوتا ہے, اس کو اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. اگر وہ 10 کام کر دے اور ایک کام نہ کرے تو اسی کو باتیں سننی پڑے گی, اور جو آلریڈی 10 کام نہیں کرتا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو یہاں رسول اکرم کیا فرما رہے کہ وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کی عزت رسانی پر صبر کرتا ہے لیکن پھر بھی ملتا رہتا ہے لوگوں سے. اور وہ جو حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی, لیکن کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے, اور ہر بار ہمیں وہ ایک ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, ہمیں ہمت دلاتی ہے, ہماری ہمت کو مزید بڑھاتی ہے کہ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر, کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے, بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے. اور یہ صرف مومن ہی کو نصیب ہوتا ہے, اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر و برکت ہے, اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے. تو زندگی میں دیکھیں بیماریاں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, اللہ تعالیٰ ہم کو نقصان سے آزمائے گا, کبھی ہمارے پیاروں کو ہم سے جدا کر کے, کبھی کچھ اور نقصان کروا کر, کبھی مال کا نقصان, کبھی جان کا نقصان, کبھی اور بہت ساری چیزیں. زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ کو دیکھیں, ابھی آپ کو سوچیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف سے, کسی نہ کسی آزمائش سے, کسی نہ کسی مشکل یا مصیبت سے گزر رہا ہے یا گزرا ہے, ہے نا؟ ہر ایک کو اپنی مشکل یاد آ رہی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر تو کوئی مشکل آتی ہی نہیں؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی زندگی مشکلات ہی سے گزرتی رہتی ہے, اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے لوگوں نے ان کو ایزا دی ان کو, یعنی اتنی اذیت سے گزارا ان کو, جبکہ وہ کتنی خیر خواہ تھے اپنی قوم کے, بنی اسرائیل کے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ایک شخص جو آپ کا اتنا خیر خواہ اور آپ پھر بھی اس کو اذیت دے رہے ہوں, کیسے وہ لوگ ہوں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے قوم کی کوئی شکایت نہیں کی, بلکہ ہر بار اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے معافی ہی مانگتے رہے. سبحان اللہ, کیسے تھے ہمارے انبیاء, ان کی سیرت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف, لوگوں کی اذیت رسانی پر بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرنا, یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ. تو مشکلات آئیں گی, یہ تو انبیاء پر آئیں ہیں, تو کیا ہم پر نہیں آئیں گے؟ ہم تو عام سے ایمان والے لوگ ہیں. تو مشکلات آئیں گی, لیکن یہ مشکلات ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے آئیں گی. ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھنا کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا مضبوط ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو مشکلات ہیں ان پر کبھی شکایتیں نہ کریں, کبھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمان نہ ہو. میں دو تین واقعات لینا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم پھر بہت آج ہمارا ضائع چلا گیا ہے تھوڑا سا سیٹنگ میں. اب دیکھیں ام سلمہ, جب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا, ابو سلمہ اور ام سلمہ, پہلے ہجرت حبشہ کیے, جب ہجرت حبشہ سے واپس آئے, جب وہاں ایک نیا ملک, نئی لینگویج, نیا کلچر, وہاں پر کئی سال تک گزارا کیا, ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کو لے کر آیا, چھوٹا سا ہی تھا دودھ پیتا بچہ بھی, کہ جب مدینہ ہجرت کرنے کے لیے ابو سلمہ اور ان کی فیملی نکلے تو راستے میں ان کے گھر والوں نے روک لیا, ام سلمہ کے گھر والوں نے, کہ تم تو جاؤ, ہماری بیٹی کو کیوں لے کر جا رہے ہو, اسے یہاں چھوڑ دو. اب ددیال والوں کو ایک غیرت آئی اور کہا کہ اچھا تم یہ اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ, یہ بیٹا بچہ تو ہمارا ہے, پوتا ہمارے خاندان کا ہے. اب دیکھیے ابو سلمہ یہ ساری جو یہ مسائل پیش ہے تو انہوں نے سب کو چھوڑ اور کہا کہ میں تو سیدھا اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل چکا تھا, میں اب راستے میں رک نہیں سکتا. سبحان اللہ, کیا وہ ایمان کا لیول ہوگا؟ ہم جیسے لوگ ہوتے کمزور ایمان والے, تب سوچے کہ ایک طرف شوہر, ایک طرف بچہ اور ایک طرف ماں, ہم کیا کیسے برداشت کرتے. لیکن سبحان اللہ, وہ دونوں میاں بیوی کا ایمان آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ چلے گئے اپنی ہجرت کر کے, ادھر بیوی بچے کو چھوڑ دیا, بیوی اپنے میکے چلے گئی, میکے والوں نے ان کو لے کے چلا گیا, اور بچہ ددیال والوں میں. بعد میں لوگوں نے غیرت دلائی ددیال والوں کو کہ تم نے کیسے ماں بچے باپ کو جدا کر دیا, اور دو تو سی تم بچہ ماں کو. ان لوگوں کو غیرت آئی, انہوں نے بچہ دیا ماں کو, اور ماں اکیلی نکل پڑی ام سلمہ رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اتنے بڑے درجات یوں ہی نہیں دیے ان کو, جو ام المومنین کا درجہ ملا ام سلمہ کو. تو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں بہت ساری, اس کے پیچھے آزمائشیں ہیں, اس کے پیچھے مصیبتیں ہیں جو انہوں نے اٹھائیں اللہ کے راستے میں. تنے تنہا نکل کھڑی ہوئی اونٹ پر سوار ہو کر دودھ پیتے بچے کو لے کر اسلام کی راہ میں کیسے ان لوگوں نے آزمائشوں کو سہا, جھیلا, برداشت کیا. لیکن جو حرف شکایت اگر زبان سے آیا ہو تو بتائیں, آج میں اور آپ کیسے ایمان والے, ذرا غور کریں, یہ آیات پر تدبر کریں. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمہ ہونا, اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, اور اس صبر کی جو صفت یہ مومن کو ہی نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں نے کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لیا ہے یا اٹھا لوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبر یعنی جو مشکلات ہیں، مصیبت ہیں، کوئی بھی مصیبت یا مشکل کے شروع میں صبر کرنا ضروری ہے، آغاز میں صبر کرنا ضروری ہے۔ تو ام سلمہ نے کیسا صبر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سپورٹر پیدا کیا کہ جب وہ تنہا جا رہی تھی، اور کیسا صحرا کا سفر، ریت کا طوفان جب آتا ہے تو آپ امیجن کریے، جب جو لوگ گلف میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو کیسے ریت کہاں سے کہاں اڑی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی قبریں بن جاتی ہیں ریگستان میں جب ہوائیں تیز ہوتی ہیں، تو ریت کے ذرات اڑ کر، ابھی ایک تودا یہاں تھا تو تودا کہیں اور بن جاتا ہے، ایسا خطرناک طوفان ہوتا ہے۔ تو وہ تنہا نکل کھڑی ہوئی تھی اپنے بچے کو لے کر اونٹ پر، تو عثمان بن طلحہ مل گئے جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سپورٹر پیدا کرتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے صبر کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں مشکلات اٹھائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عثمان بن طلحہ کو بھیج دیا، وہ راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اکیلی خاتون سفر کرنے، کہا کہ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اور پھر مدینہ کے پیچھے راستے تک کے وہاں تک ان کو لے جا کر چھوڑا۔ اور وہ کہتی کہ میں، یعنی ام سلمہ گواہی دیتی تھی ان کے حق میں، کہ میں نے ایسا نیک اور پاکیزہ نیت کا شخص کوئی نہیں دیکھا، جس نے اس طرح سے حفاظت کی کہ جب میں سواری پر سے نیچے اترتی تو وہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ سواری پر اترنے کے وجہ سے میرے پیروں سے اوپر سے جو چادر ہٹ گئی، کپڑا ہٹ گیا، تو ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے ایک نان مسلم کیسے اللہ تعالیٰ نے سپورٹر پیدا کر دیا۔ بعد میں عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ اللہ کے راستے میں قدم تو رکھ کر دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو آزمائش ہم کو دنیا کی زندگی میں آ رہی ہیں، اس پر آپ صبر کریں اور اللہ کی مرضی سمجھ کر اس کو قبول کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے آگے راستے کھولتا چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں، ابن جزی کہتے ہیں کہ مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر یا مشکلات پر صبر، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ میں اور آپ نہیں چاہتے ہم جنت میں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو پہنچی مشکلات، ان کو تکلیفیں پہنچی، وزلزلوا، یہاں تک ان کے قدم ڈگمگا گئے، اتنے زیادہ، یعنی وہ جیسے زمین ان کے قدموں کے نیچے سے چھین لی گئی، ایسے سمجھے، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مکہ میں رسول اکرم کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور خباب بن ارت آتے ہیں، اور کیسا ان کا معاملہ تھا کہ ایک دفعہ ہجرت کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ان سے گلے مل رہے تھے، ان کی پیٹ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے چیخ نکل گئی اور کہا کہ یہ تمہاری پیٹ میں کیا ہے؟ یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ کی پیٹ پر ہاتھ رکھا خباب بن ارت کے، تو ان کی انگلیاں ان کی پیٹ کے اندر گڑھے میں چلی گئیں۔ تو کہا کہ یہ جب میں ام انمار کا غلام تھا مکہ میں، اور وہ مجھے اسلام کی وجہ سے مجھے تکلیف دیتی تھی، تو وہ جلتے ہوئے کوئلے میرے پیٹ کے نیچے رکھ دیتی تھی، تو میری چربی سے پگھل کر وہ کوئلے بجھ جاتے تھے، تو جب سے یہ گوشت نکلا ہے میری پیٹ کا چربی پگھل کر، تب سے یہ میری پیٹ میں گڑھے پڑ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، ہم تو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ہی روٹی کی بھاپ نہیں برداشت کر سکتے اپنی انگلی پر، ہم کپڑا لیتے ہیں روٹی کو سینکنے کے لیے، چمٹا لیتے ہیں، ہم چمچا لیتے ہیں، اور کتنے ہمارے پاس چیزیں ہیں اوون میں ہاتھ ڈالنے کے لیے، کتنے گلوز ہم نے کتنے قسم کے لے رکھے ہیں کہ اوون کی گرمی ہمارے ہاتھوں کو نہ لگے جب اوون سے ہم کوئی پاٹ نکالتے ہیں، تو کتنا پروٹیکشن کر رکھے ہم نے ہمارے لیے، آگ ہم کو نہ لگے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ ستائے گئے، کیسے وہ اللہ کے راستے میں تکلیف دیے گئے وہ لوگ، اور کیا قصور تھا ان کا؟ صرف وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، صرف انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آج آپ سوچیں ہمیں کیا مشکلات ہیں، ہمارے گھر کتنے شاندار ہیں، یقین جانیے سب سے لگزریس لائف ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ، اتنا انہیں اسپیشلی جو مڈل ایسٹ میں لوگ ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ ہیں، تو ان کو تو امن و امان بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے آج ہمارے پاس، لیکن ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس اللہ تعالی کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ابھی تو کچھ ہم نے کوئی مشکلات کو سہا ہی نہیں، ابھی اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں، اور پھر بھی یہ ہم کو خوش فہمیاں ہیں کہ ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ لوگ جن کی پیٹھوں کی چربی سے کوئلے بجھ گئے، جن کو جلتی اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا باندھ کر رسی سے، اور پھر بھی وہ عہد عہد پکارتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تو ان کے لیے تو جنت ہے. اب پھر بتائیے کہ میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک شخص اتنی قربانی دے اور اس کو بھی سیم وہی جنت ملے, اور ایک شخص صرف زبانی جمع خرچ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو بھی وہی جنت ملے, کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو جنت تو گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. ہم آج پانچ وقت کی نماز بھی برابر نہیں پڑھتے ہیں, اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم تو بہت ہی پکے اور سچے مسلمان ہیں اور سیدھا جنت میں جائیں گے, ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں چھوئے گی آگ وغیرہ. تو غور کریں, دیکھیں میری اور آپ کی آزمائش میرے اور آپ کے ایمان کے لیول کے حساب سے ہمیں کیسی مشکلات آتی ہیں. ہو سکتا کوئی ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار کا نقصان ہو گیا ہو, ہو سکتا کاروبار میں گھاٹا آ گیا ہو, ہو سکتا جاب چلی گئی ہو ہسبینڈ کی, ہو سکتا جو خواہشات تھی ہماری وہ ہمیں مل نہیں پا رہی ہوں چیزیں, ہم وہ خواہشات پوری نہیں کر پا رہے ہوں, ہو سکتا ہمارا بچہ بیمار ہو, ہم بیمار ہو, ہو سکتا ہمیں کوئی ایسی موضوع بیماری آ گئی ہو جیسے آج کل کینسر عام ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں, ہر بیماری ہر تکلیف اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس پر اجر بھی لکھ رکھا ہے کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ مدد قریب ہے, اور مدد کب آئی؟ 23 سال کے بعد. 23 سال کے بعد مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا. سبحان اللہ, آپ سوچے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم کو اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم کے پھوپھی کے بیٹے تھے, یہ لوگ سب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. جب مدینہ آئے تو پتہ چلا کہ جو ان کا بہت بڑا گھر تھا مکہ میں, تو عبداللہ بن جہش کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. تو وہ رسول اکرم کی بات بہت ہی افسردگی کے ساتھ رکھا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی خاطر ہجرت کی, تم اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے اس سے بہترین گھر تیار کر رکھا ہے. بس یہ سننا تھا کہ بالکل چہرے پر ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر اور کوئی دل میں ملال لائے بغیر واپس چلے گئے, اور جنگ احد میں وہ شہید بھی ہوئے. سبحان اللہ, ہمارا گھر اگر کوئی اس پر قبضہ کرے تو کیسا ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے. ہم کتنے پراپرٹی کے, کتنے یعنی ہم آج دنیا کی زمین کے لیے ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہماری زمین پر کوئی قبضہ نہ کر لے. لیکن سبحان اللہ صاحب, انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا تھا نا سب کچھ, اپنے گھر بار اللہ کی خاطر سب کچھ دیا تھا. تو مشکلات تو آئیں ان پر. جب آپ جیش الاسرہ کے بارے میں پڑھیں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سیرت اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو وہ جو غزوہ تھا اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس کے سپاہ سالار تھے, بہت ہی امانت دار, تو کھجور کا تھیلا ساتھ میں تھا. اب لشکر روزانہ دو 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 کھجوریں کھاتے جاتا تھا, لیکن اب وہ کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد سفر لمبا تھا اور کھجوریں ختم ہو گئی, بہت کم کھجوریں باقی رہی, تو کہا کہ اب ایک ایک کھجور کھائیں گے. اس کے بعد ایک ایک کھجور بھی نہیں رہی بلکہ اب آدھی آدھی کھجور پر بات آ گئی, اور اس کے بعد تو کئی دن تک وہ لوگ بھوکے رہے. اب سوچے کہ اللہ کے راستے میں جہاد پر جا رہے ہیں اور کھانے کے لیے کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور وہ کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں, کیسے ان کا ایمان تھا. اور پھر راستے میں کوئی جو شکایت آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو مشکل میں ڈال دیا ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے اور ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اپنی نظروں سے دیکھتے تھے, اس کو محسوس کرتے تھے جنت کی نعمتوں کو, اس لیے دنیا ان کے سامنے بالکل ہیچ نظر آتی تھی ان کو. انس بن نظر کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر انہوں نے افواہ سن لی تھی, تو کہا کہ اچھا بیٹھے کیوں ہو پھر, چلو جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دیے ہم بھی اس پر جان دے دیں, اب ہمارا زندہ رہ کے کیا فائدہ. اور یہ کہہ کر تلوار لے کر کود پڑے جنگ میں, اور کہا کہ مجھے احد پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, کیسے تھے ہمارے صحابہ. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ عنہ. اور ایک وہ صحابی کے بارے میں کہ کھجوریں کھا رہے تھے اور رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا بدلہ ملے گا, کہا جنت ہے, تو کہا کہ پھر میں کھجوریں کھانے تک اتنا وقت کیوں لگاؤں. کھجوریں اپنے ہاتھ میں کی پھینکی اور شہانہ چال چلتے ہوئے تلوار لے کر میدان میں کود پڑے اور بہادری سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گو کی چال پسند نہیں عام دنوں میں لیکن یہاں پر پسند ہے. تو کھجوریں کھانے کی دیر تک ان کو گوارا نہ ہوا کہ میں کھجوریں کھانے کے لیے کیوں رکوں. ہم تو کہیں گے نہیں پہلے سے میں اچھا سا ناشتہ کر لوں, ناشتہ بھی بہت شاندار ہو, کھانا بھی بہت شاندار ہو, خوب اہتمام ہو, اس کے بعد کہیں جائیں گے. میں ہمیشہ کہتے رہتی ہوں جب ہمارے یہاں پر جب درست جو چلتے رہے تھے پہلے سے اور ابھی بھی چلتے ہیں, جب ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے درس میں, ویکلی جو درس ہوتا تھا, لوگ کہتے کہ کیا کریں باجی, بچی کھانا کھاتی نہیں ہے, ایک گھنٹہ لگتا ہے اسے کھانا کھلانے کے لیے, تو ٹائم اس میں چلا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ بچے کے پیچھے ایک گھنٹہ لگا رہے کھانا کھلانے کے لیے, یعنی آپ کو اپنے وقت کا کوئی احساس نہیں کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باجی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, اتنی سردی میں نہیں آتے ہم, آ سکتے ہم, جب موسم صحیح ہو جائے گا تب آئیں گے. تو یعنی آپ کے لیے موسم کو پریزینٹ کیا جائے, موسم بہار ہو اور پھر آپ آئیں, اور کیا صرف اللہ کے کلام کو سننے کے لیے چند باتیں ایک گھنٹے کے لیے, یعنی ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے. یعنی ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کر رکھا ہے, ہم کیسے آخرت میں جنت میں جانے کے مستحق ہو سکتے ہیں جب ہم ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے ویکلی اپنے خود کے اچھے انجام کے لیے. تو ہمارے صحابہ کو تو یہ تکلیفیں گزری, ان مشکلات سے وہ گزرے, اور تب کہیں جا کر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا. جابر بن عبداللہ کی 7 بہنیں تھیں, اور بعض میں آتے کہ اور 9 بہنیں تھیں. ان کے والد پر بہت قرض تھا, وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اب آپ دیکھیں ان کو فکر لگ گئی کہ کیسے میں قرض ادا کروں اپنے والد کا. تب دیکھیں ہر مسلمان گھرانے کو کچھ نہ کچھ مشکلات پہنچی تھیں, مصیبتیں آئی تھیں, مشکلوں سے گزر رہے تھے وہ لوگ, لیکن ان کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا. آج میرے اور آپ کے لیے یہاں پر بہت بڑا سبق ہے. یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے, اور یہ آیت پر تدبر کرنے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے, ہم اگر اس پر تدبر کریں, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہی اس لیے کی ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں, کہ الحمدللہ آج تو ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے, ویسی ہمیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے. یہ آن لائن کورسز کرتے بھی ہیں تو جان پر ادھار رکھ کر سستی اور کاہلی سے کہتے کہ نہیں نہیں 2 لیسن بھی بہت ہو گئے ہیں, ایک ہی لیسن کر دو. کہتے نہیں ہماری تیاری نہیں, کل ایگزام نہیں دیں گے, پرسوں ایگزام رکھو ہمارے لیے. کیونکہ آپ کہیں کہ پریسیڈنٹ ہے نا, کہ آپ کے لیے روز آنا بےچاری انچارج اپنے آپ کو فری کرے. ہم سے بھی یاد نہیں ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں مہمان ہیں, ہمارے یہاں شادی ہے, ہمیں کام ہے, ہمیں پکانا ہے. یعنی آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ایک کورس ہو رہا ہے, کوئی قرآن پڑھا رہا ہے آپ کو, تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی اپنی شرائط رکھتے ہیں, اور پھر کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جنتی ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو امت محمدیہ ہیں. کیسے یہ مسلمان ہونا ہے؟ کیا آپ نکلے اللہ کے راستے میں, آپ نے تکلیفیں اٹھائیں, جو جیش الاسرا جس کو کہا جاتا ہے کہ چیتھڑے لٹک گئے تھے صحابہ کے پیر پر, ان کے پاس یعنی سواریاں نہیں تھی اور چپلیں بھی نہیں تھیں, ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے, اور اتنی گرمی کا موسم تھا, تو جب وہ راستے سے چل رہے تھے تو انہوں نے کپڑے باندھ لیے تھے اپنے پیروں کو, تو کپڑے پھٹ پھٹ کر ایسے چیتھڑے لٹک گئے تھے ان کے, اور پیر زخمی ہو گئے تھے صحابہ کے. کبھی ایسا موقع ملا آپ کو کہ اللہ کے راستے میں سے پیدل سفر کرنا پڑے, سواری بھی نہیں ہے, دھوپ تیز ہے, اور پیروں میں کانٹے چپ گئے ہیں اور پیروں میں زخم پڑ گئے ہوں؟ ہوا کبھی ایسا؟ ہم گھر بیٹھ کر زوم پر آن لائن کلاس بھی نہیں اٹینڈ کر سکتے ریگولرلی. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر ہے. ہم فرمائے میں اس میں اور آگے نہیں جاؤں گی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. دوسری آیت آتی کہ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعل من خیر فإن اللہ به علیم. ہم انفاق پر دوسری آیتیں لیں گے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں, بس یہاں اتنا بتانا مقصود ہے اس آیت سے, اب اتنا سبق لیں اور سمجھیں, اس میں غور و فکر کریں, کہ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تو آپ دیکھیں راستے تو بہت سارے کھلے ہیں, کوئی ایک شعبہ نہیں ہے, کئی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ کئی ڈفرنٹ جگہیں ہیں جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے. اور دین کا غلبہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ جان اور مال دونوں کی قربانی نہ دیں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف کہیں کہ میری جان لے لو, مال تو میں نہیں دوں گا, یا آپ کہیں کہ میرا مال لے لو, جان تو میں نہیں دے رہا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دینا ہے, جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, کہ جو کچھ بھی خیر تم کرو گے, سبحان اللہ, جو بھی خیر کے کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, اور وہ بڑا قدردان ہے, وہ تھوڑے سے کا بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے, سبحان اللہ. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد, اور آتے سے رسول اکرم کو کسی جنگ میں کسی سریے کا کمانڈر بنا کر بھیج دیا. وہ کہتے ہیں انتہا کی سردی تھی اور ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی, احتلام ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی, اور واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا, تو آپ خاموش ہے, بس اتنا پوچھا کہ اچھا تم نے نماز پڑھا دی؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول, مجھے وہ آیت یاد آ گئی کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, یعنی آسانی کی آیت. اب سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ وہ جہاد پر تھے, ابھی نئے نئے اسلام قبول کیا, اور غزوے سریے کے وہ کمانڈر بنا دیا گیا, اور انتہا کی سردی تھی. اور وہ نکل گئے اللہ کے راستے میں. آج ہم موسموں کا انتظار کرتے ہیں کہ موسم ہمارے حساب سے ہو تو ہم جائیں گے یا اللہ کے راستے میں کچھ کام کریں گے. تو کوئی بھی خیر اللہ کے راستے میں کوئی بھی خیر آپ کریں گے, آپ کو اپنا مال خرچ کرنا ہے, آپ کو اپنا وقت لگانا ہے, آپ کو اپنا ٹیلنٹ لگانا ہے اللہ کے راستے میں, آپ کو سب کچھ لگا دینا پڑے گا تب ہی کہیں جا کر. اور یہ نہ سوچے کہ آپ کے یہ سب کام کرنے سے پورا چینج آ جائے گا, نہیں, آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. آپ ساری جگہ انفاق نہیں کر سکتے, آپ ہر جگہ ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن جو آپ کے آس پاس جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں, اور آپ کو اپنے خاندان میں, اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے آس پاس آپ کو ایسے کئی لوگ نظر آ جائیں گے جو اتنے زیادہ مستحق ہیں. ہم دور دراز کا سوچتے ہیں, کشمیر کا, چیچنیا کا, بوسنیا کا, سب جگہ کا سوچتے ہیں ہم, لیکن آپ اپنے ارد گرد تو دیکھیں, اپنے قریب تو دیکھیں, آپ کے خود رشتے دار مستحق ہیں جو بھلے ہی مانگتے نہ ہوں گے لیکن وہ خوددار ہیں. تو سب سے پہلے تو والدین آتے ہیں, پھر جو قریبی رشتے جو درجہ بدرجہ قریب ہوں گے وہ تمام, ان کا حق ہے ہمارے مال میں, پھر یتیم ہیں, مسکین ہیں, اور جو بھی مستحق لوگ ہیں. یعنی آپ کو جان سے بھی قربانی دینی ہے اور یہ بھی آزمائش آپ پر آئے گی, اور مال سے بھی آپ کو دینی ہوگی. اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے صرف کہ میرا مال ہے میں نے کمایا, یہ رزق نہ ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو اپنے مال کو صرف اپنا نہ سمجھے, اس مال میں اللہ تعالیٰ نے للحق والسائل والمحروم کے حق رکھا ہے, حقداروں کا, سائل کا اور محرومین کا, سب کا حق رکھا ہے ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو صرف اپنا نہ سمجھے. تو صرف کوئی ایک چیز یا ایک رخ پر آپ کو قربانی نہیں دینی ہے, بلکہ آپ کو ہر فیلڈ میں قربانی دینی ہے, ہر جگہ سے آپ کو آزمایا جائے گا. بعض اوقات یہ مال ہمارے لیے اس لیے آزمائش بن جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہو کر ہم بعض اوقات دوسروں کی مدد نہیں کرتے ہیں, تو یہ آزمائش ہے آپ کے لیے, فتنہ ہے یہ پھر بہت بڑا. اور کل قیامت کے دن آپ سے پوچھو کہ آپ کے پاس تھا اور آپ نے ہیلپ نہیں کی, لیکن کیونکہ ہماری خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی نا, ہم کہتے کہ ہمارے بس میری مرضی, میرا دل, میری خواہشات. تو نہیں, آپ کے مال میں ہر ایک حقدار کا حق ہے اس مال میں. اور یہ جو آخری آیت ہے, کیونکہ میں انفاق کا ٹاپک یہاں پر اسکپ کر رہی ہوں, ہم اگلے کوئی جز میں لیں گے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ آیت بہت قابل غور ہے. یہ تھرڈ آیت کو لینے کا بھی میرا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں آج میدان جنگ میں آمنے سامنے کہیں پر بھی جنگ نہیں ہو رہی ہے. آج نظریات کی جنگ ہے, کلچر کی جنگ ہے, سوچ کی جنگ ہے, مذاہب اور مسلکوں کی جنگ ہے, جو ویوز ہوتے ہیں ہمارے اس کی جنگ ہے. آپ دیکھیں کن کن محاذوں پر آج آپ کو لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنگ کا فیصلہ لکھ دیا ہے, اور ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو, کیونکہ کس کو پسند ہوتی ہے جنگ؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. تم ہو سکتا ہے اس سے کراہت کر رہے ہو, لیکن ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. اور وہ آسان تو ہی بشین ہو وہ شر لگوں, اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو, جس سے تم محبت کرتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو, کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سبحان اللہ, ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں روز مرہ ہوتی رہتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا نا کہ کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ ہوا سمجھے, اور وہاں بات کسی وجہ سے نہیں جم سکی اور نہیں بن سکی, اور اس وقت انسان اتنا سیڈ ہوتا ہے یا لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے بہتر کہیں لکھ رکھا ہوتا ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں بعد میں کہہ رہے کتنا اچھا ہوا, ہے نا. بعض اوقات کوئی ایک چیز ہمیں نہیں ملتی ہے یا انکریمنٹ نہیں ہوتا ہے, یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کو فائدہ نہیں مل پاتا اور ہم افسوس کرتے کہ ارے ہم کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہو فائدہ نہیں ہو, کیونکہ اس میں یہ حکمت تھی, اگر فائدہ ہو جاتا تو ہم کو پھر یہ فلاں فلاں نقصان اٹھانا پڑتا تھا, ہے نا. ایسا کتنی دفعہ ہوا ہوگا. تو یہ آیت ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے, اور سب سے زیادہ غور و فکر آپ کو اسی آیت میں کرنا ہے. مطلب میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھ دی, اب آپ اس اپنے ذہن کے دروازے کھولیں اور آپ اس میں غور و فکر کریں, اور یقین جانے کہ آج کا دن ضرور آپ اس پر لگائیں. میری آپ سے درخواست ہے جو پوائنٹ میرے سامنے میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھتی ہوں, کون کون سے محاذوں پر آج ہمیں ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے, سوچیے ذرا کتنے محاذ ہیں, کتنے چیلنجز ہیں آج ہمارے لیے ہمارے سامنے. آپ خود سوچیے, ایک طرف فحاشی کا دورہ ہے, قریانیت, فحاشی, دوسرا ہم جنس پرستی, ہومو سیکشوالٹی, تیسرا نشہ اور ادویات. یعنی ہر چھوٹی چھوٹی اسکول میں ایٹ کلاس میں نشہ پہنچایا جا رہا ہے, سیونتھ اور ایٹ کلاسز میں, اور ایون لڑکیوں کے سیکشن میں آپ سوچیں. پھر سوشل میڈیا ہے, پھر ایجوکیشن. تو یہ ایک محاذ ہے, یہ چیلنج ہے. تو سوشل میڈیا, ایجوکیشن, پھر نظریاتی جنگ, جو نظریات جو آج پرووائڈ کیے جا رہے ہیں پورے ورلڈ میں, کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں رہنے دیا جا رہا. تو جو نظریاتی جنگ ہے, نظریات کی جنگ آج ہم کو لڑنا ہے. ایتھیزم یعنی ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے دھیرے دھیرے, اور ہماری ینگ جنریشن اس سے اتنی متاثر ہے کہ وہ کہتے کہ کہاں کا قرآن اور کون سا اللہ, نعوذ باللہ. ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے, باقاعدہ پری پلان. اور ارتداد, آج دیکھیں مسلمان لڑکیاں اور مسلمان لڑکے خود شادی کے نام پر, جھوٹی محبت کے نام پر جو آج ارتداد کا شکار ہیں کہ اپنے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے. تو کوئی ایک محاذ ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ دیکھیں آج میدان جنگ میں جنگ نہیں ہے. آج آپ کو ہاتھ میں تلوار لے کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ڈفرنٹ محاذ ہیں, ڈفرنٹ ایریاز ہیں, ڈفرنٹ چیلنجز ہیں جہاں آپ کو ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے. کیسے ہم اپنے وقت کو ضائع کر سکتے ہیں آپ بھلا بتائیے؟ کیسے ہمیں تو کیسے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے خود کے ذہن کی حفاظت کرنی ہے, اپنے نظریات کی حفاظت کرنی ہے, اور اپنے آنے والی جنریشن کی, اور صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ ایک خیر خواہی کا تو انہیں یہ ہونا چاہیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے, تو مسلمان کے لیے بھی خیر خواہ, اور ایون نان مسلم کے لیے بھی خیر خواہی. خود آج ہمارے مسلمان بچے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ فتنے آج, جن فتنوں کا ہم کو سامنا ہے اور جن محاذات پر آج ہم کو ڈٹے رہنا ہے, آپ دیکھیں کوئی معمولی نہیں ہے. آج ایک ماں کو کتنا الرٹ اور کتنا اس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, حالات سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے. وہ ایسے ہی لا علم نہیں رہ سکتی. آپ مجھے بتائیے کہ ان یہ قرآن میں پھر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ اور یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس میں ہر دور کے مسائل کا حل ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے یا فتنے بارش کی طرح برسیں گے, تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں صحابہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ فتنے کون سے ہوں گے, کتنے عقل مند تھے وہ لوگ. کہا کہ اللہ کی کتاب, اس میں پہلے لوگوں کے بھی واقعات ہیں اور ان کا حل موجود ہے, اور آگے آنے والوں کے بھی. آج یہ قرآن ہمیں ہر مسائل سے نکال سکتا ہے الحمدللہ. اس میں ہر مسائل کا حل موجود ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ لوح محفوظ میں تھی اور وہاں سے ہمارے لیے بھیجی گئی. اس کو جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا گیا ہمارے لیے دنیا میں, رسول اکرم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا گیا. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, یہ اس کو تھامیں گے تو ہر فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے, ہر ڈسٹریکشن سے ہم بچے رہیں گے الحمدللہ, ہر ڈائیورژن سے ہم بچے رہیں گے, ہر دلالت اور گمراہی سے ہم بچے رہیں گے. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہی آج واحد حل ہے ہمارے ہر مسائل کا. تو جو بھی فتنے آتے رہیں گے ان سب فتنوں سے بچاؤ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. یہ قرآن, اس کی آیات ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے. قرآن میں ہو غور تزن اے مرد مسلمہ, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. یہ ہمارے اندر ایک جدت پیدا کرتی ہے کتاب. کون کہتے کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے؟ بے وقوف ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے. یہ تو ہمارے اندر جدت پیدا کرتی ہے, ہمارے کردار کو نکھارتی ہے, ہمیں ایک نیا انسان بناتی ہے, ماڈرن انسان بناتی ہے ہم کو, سب سے زیادہ زینت دیتی ہے ہمارے اخلاق اور کردار کو. یہ کتاب ہمارے اخلاق کو سدھارتی اور سنوارتی ہے, ہمارے رویے میں نکھار پیدا کرتی ہے, ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے. اور اس کتاب میں ہر ہمارے مسئلے کا حل موجود ہے الحمدللہ. تو بعض وقت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس کو ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھ دی ہوتی ہے. اور بعض وقت کوئی چیزیں ہم کو پسند آ رہی ہوتی ہیں بظاہر, لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس سے ہم کو دور کر دیتا ہے. تو پھر افسوس نہ کریں, جو ہوا قدر اللہ ہوا ما شاء فعل, یہ جملہ کہہ دیں بس, ان للہ و ان الیہ راجعون. جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا, اللہ کے ہر فیصلے پر راضی و رضا رہنا. تو مومن, ایک سچا مومن اللہ کے حکم پر سر جھکاتا ہے, اس کی مخالفت نہیں کرتا چاہے وہ حکم کتنا بھی نفس پر ناگوار گزرے. تو اللہ تعالی نے جو کچھ فیصلے کر دیے تھے آپ کے لیے, جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیے تھے, اس کو ایز اٹ از ہونا تھا, اس پر ہائے واویلا مچا کے کیا فائدہ. تو راضی برضا رہنا, اللہ کی مرضی پر راضی برضا رہنا, یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے. تو ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور رجوع کریں اپنے اندر دل کی طرف, کہ بعض وقت کچھ چیزیں کراہت والی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو اس کو ایز اٹ از لے لیں, اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیں, اور اس پر شکایتیں اور جزا اور فضا نہ کریں. یہی ایک مومن کا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آیتوں میں غور و فکر کرنے والا بنائے. اور واقعی میں جب رمضان آ رہا ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل کی, ایک روحانی کیفیت ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سے قربت مزید بڑھ رہی ہے یا مزید ہم اور قریب ہو رہے ہیں اپنے رب سے. چونکہ ہم اس کی کتاب سے جڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم اللہ سے بھی مزید جڑتے ہیں. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روزانہ یعنی سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے، یعنی وہ جبریل امین سے سنتے تھے اور ان کو سناتے بھی تھے، اور خود ذاتی طور پر قرآن تہجد میں پڑھتے تھے. رسول اکرم کی تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ آل عمران شروع کی اور سورہ نساء ایک رکعت میں. آپ سوچیں یہ آپ کا قرآن سے تعلق تھا، تو اس میں غور و فکر کریں، اس کی تلاوت دن اور رات کی گھڑیوں میں کرتے جائیں، اور صرف تلاوت پر ہی اکتفا نہ کریں، تلاوت کر کے اس میں غور و فکر کریں اور سوچیں کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، مجھ سے کیا چاہتی ہے یہ آیت، میں اپنے اندر کیسے تبدیلی پیدا کر سکتی ہوں اس آیت کو پڑھ کر، میں کیسے اپنی زندگی کو چینج کروں، اور جو میرے آس پاس کا ماحول ہے مجھے پوری دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے صرف اپنی استطاعت کے مطابق پوچھا جائے گا. تو میں اس آیت کو لے کر اپنے آس پاس کے ماحول کو کیسے بدل سکتی ہوں، خود اپنے دل کی حالت کیسے بدلوں، اپنے گھر کی حالت کیسے بدلوں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیسے بدلوں، تو مجھ سے بس یہ آس پاس کے لوگوں کا ہی ہوگا. تو اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے آس پاس کو، اپنے ارد گرد کو بدلیں گے، تو آپ دیکھیں اسی سے تو چینج آئے گا. ایسے ہی تو رسول اللہ نے کیا تھا، ہے نا؟ تو بس کوشش کرے رات سے اٹھ کھڑے ہوں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اور زندگی میں مشکلات آئیں گی، بغیر مشکلات کے آپ جنت نہیں پا سکتے. میں ایک مثال ہمیشہ دیتی ہوں کہ جب آپ کو بریانی بنانا ہو یا اسپیشل کوئی قورمہ بنانا ہو، آج کل قورمہ تو پرانا ہو گیا ہے، پرانی ڈش ہو گئی، جو بھی آپ مٹن افغانی، چکن افغانی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، تو جب آپ نارمل گھر کی روزانہ دال سبزی بناتے ہیں یا گھر کا سالن بناتے ہیں تو ایک نارمل بناتے تو آپ کو کوئی اسپیشل مسالے تیار نہیں کرنے پڑتے، لیکن جب آپ کو بریانی بنانی ہے، کوئی اسپیشل ڈش تیار کرنی ہے، تو آپ کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے نا، اسپیشل مسالوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اسپیشل چیزیں منگانی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر ایک اچھی ڈش بنتی ہے. تو ایک اچھی ڈش بنانے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر زبان پر مزہ آتا ہے. تو ایک ڈش کے لیے اتنی محنت کی، تو جنت کے لیے کتنی محنت کرنی پڑیں گی بتائیے؟ کہ جنت یوں ہی مل جائے گی صرف ہماری زبان سے کہنے سے؟ نہیں. تو جنت میں اگر جانا تو اس کے لیے پھر ویسی محنت، ویسی جدوجہد، ویسی کوشش کرنی ہوگی، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے لیے آئیے مل کر کوشش کریں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مشکلات یا مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کریں، اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کریں، اور اپنے آپ کو مزید آگے جنت کی طرف بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن.